بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. سورة مباركة مؤمن، قرآن کریم کا 40واں سورہ، اور اس کی یہ آیت، یہ 44ویں آیت ہے. وفات کی ان دو مجالس کے لیے ہمارا سرنامہ کلام بنی تھی. اس آیت سے متعلقہ ایک انتہائی اہم سوال، جو خود امام معصوم نے بھی اپنے ماننے والوں سے کیا تھا، وہ تو کل رات کی مجلس میں ہمارا موضوع بن چکا ہے، اور بس وہیں سے بات کو آگے بڑھا کر یہ خیال کرتے ہوئے کہ دوپہر کی یہ مجلس مختصر ہوتی ہے، ایک نتیجے تک بات کو پہنچانا ہے. وہ سوال جو امام معصوم فرما رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پروردگار، جب مومن آل فرعون کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، ہم نے اس مومن آل فرعون کو مکر کرنے والوں، دشمنی رکھنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی تمام خرابیوں سے بچایا، فوقاہ اللہ، اللہ نے اسے بچا دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تو مارے گئے، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بچا رہے ہیں. اما لقد بسطوہ فاقتلوہ، آگاہ ہو جاؤ کہ انہیں پکڑا بھی گیا اور قتل بھی کیا گیا. تو کیا چیز ہے بچانا؟ خدا کی نگاہ میں اگر جان بچنا نہیں، وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچایا؟ اور کل رات کی مجلس کا اختتام اسی سوال کا وہ جواب، جو خود پھر امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دین کو بچایا، ظالموں کا سارا ظلم اسی لیے تھا کہ یہ مومن آل فرعون انہی ظالموں کے طریقے اور راستے پہ آ جائیں. بچے مارے جانا، بیوی کا شہید ہو جانا، اور خود مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جانا، یہ کوئی نقصان نہیں اگر دین بچ گیا، اگر ایمان سلامت رہا. اور اسی حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ آج ویسے ہی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جہاں پہ ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہاں تو حالات بنا بھی ایسے دیے گئے کہ انسان یا اس فکر میں لگا رہے کہ کس طرح سے مالی اعتبار سے سروائیو کرنا، اور یا اس فکر میں لگا رہے کہ کس طرح سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان کو محفوظ رکھنا. ہر روز و شب اسی پریشانی میں گزرے کہ خدا کرے کہ آنے والا دن خیریت لے کے آئے. جب ایسا ماحول بن کے رہ جائے تو آدمی دوسری چیزوں سے، چاہے وہ زیادہ اہم کیوں نہ ہو، ذرا غافل و لاپرواہ ہو جاتا. پروردگار عالم سورہ مومن کی آیت کے ذریعے یہ بتا رہا کہ تم ترجیحات کی فہرست میں اپنے گھر کی سلامتی کو دوسرے نمبر پہ رکھو. جیسا کہ میں نے کل رات بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہے کہ یہ بالکل بیکار مسئلہ، لیکن سب سے اوپر یہ چیز ہو کہ مرتے دم تک اور جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے تک ہمارا اور ان کا ایمان سلامت رہے. اور یہ اتنا اہم مسئلہ کہ جس کے خاطر امام معصوم ہمیں وہ دعا تعلیم کر رہے جس میں موت مانگی گئی. اب جب ایسے حالات اور ماحول بن جائے کہ آدمی صرف ایک جانب دیکھ رہا ہو تو موقع مل جاتا شیطان کو ہم پر حملہ کرنے کا. شیطان بہرحال اسی دنیا کے انسانوں کی مدد سے ہم پر اور آپ پہ حملہ کرتا ہوں. اور اس کے لیے آج کل سب سے زیادہ جن چیزوں کو استعمال کیا جا رہا وہ کل رات کی مجلس کے اختتام پہ بات ہوئی. اب یہاں پر ایک بات آخری بات اسی سلسلے میں یہ عرض کر دی جائے کہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ عام حالات میں بھی کیا ضرورت پڑی ہے ایک انسان کو کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن کی جانب اس کا دل کھینچ کے جا رہا, جو اٹریکٹ کر رہی ہے ہر انسان کو. ایک انسان یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دے؟ مسئلہ بہرحال اتنا آسان نہیں کہ جب ساری دنیا کھینچ کے جا رہی, جب ساری دنیا کی توجہات ہو رہی ان تفریحات کی جانب, جسے اس لیے انسان ذرا سا لاپرواہی کے ساتھ لیتا کہ اس کے لیے شروع میں لفظ حلال آتا. دیکھیں شراب بھی ایک چیز ہے جو انسان کو اپنی جانب کھینچ سکتی, نشے والی چیزیں یا ڈرگس جو ساری دنیا کے نوجوانوں کا مسئلہ, وہ بھی ایک چیز. لیکن چونکہ یہ ساری چیزوں میں ابتدائی ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے, تو ایک عام مومن بہرحال لفظ حرام سن کے ذرا تو ان چیزوں سے گھبرا جاتا. یہ دیگر بات کہ آج تک بہرحال یہ چیزیں بھی بہت عام ہو گئی, لیکن گناہ اور حرام والی وہ چیزیں جو شروع میں حلال ہوتی ہیں آگے جا کے حرام بنتی, وہاں پہ تو پرابلم یہ کہ ہم اور آپ جو فقط ہر چیز کی ہیڈنگ یا لیبل دیکھنے کے عادی, تفصیل میں تو ہم جاتے ہی نہیں. ہم نے پوچھ لیا کسی مرجع یا مجتہد, کیا ٹیلی ویژن حرام ہے کہ حلال, کیا وی سی آر حلال ہے کہ حرام, کیا یہ ڈش اینٹینا کا لگوانا حلال ہے کہ حرام, اور کسی حد تک فلموں کے بارے میں بھی کہ کیا ان کا دیکھنا حلال ہے کہ حرام. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ یہیں سے شروع ہوگا کہ ویسے یہ چیزیں حلال, اس کے بعد جو تفصیل آئے گی وہاں تک ہم نہیں پہنچتے یا نہیں پہنچنا چاہتے. ہمارے لیے شراب کے مقابلے میں ڈش اینٹینا اس لیے ایسی چیز بن گیا ہم زیادہ جا رہے ہیں کہ وہاں آغاز حرام سے ہو رہا ہے کہ وہ تو ہے ہی حرام. ایک انسان بعض اوقات اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے بہانے بناتا, وہ وہاں نہیں چلے. لیکن یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری کل رات کی مجلس یا ویسے ہی ماہ رمضان کی تقاریر, ایک تاثر یہ پیدا نہ ہو کہ معاذ اللہ یا خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو اس منزل پہ سمجھ رہا ہوں کہ فتویٰ دے سکوں, وہ تو میرے لیے بھی حرام. میرا کام تو فقط نقل فتویٰ, اور مجتہد سے اگر آپ پوچھیں تو اس کا آغاز یہیں سے کرے گا کہ یہ ساری چیزیں جائز اور حلال, ہاں بس ان کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا. وہ پھر فہرست آتی کہ کیا کیا چیزیں خرابیاں. تو کیونکہ یہ چیزیں شروع حلال کے لفظ سے ہوتی تو آدمی کا ڈیفنس ذرا کمزور ہو جاتا, اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ویسے تو یہ حلال, اور دوسروں کے سامنے بھی ایک فیس سیونگ ہوتی کہ بہرحال ڈش اینٹینا حرام تو نہیں اس لیے ہم نے اپنے گھر میں لگایا, ٹیلی ویژن حرام تو نہیں اس لیے ہم نے لا کے رکھا, یہ وی سی آر حرام تو نہیں ہے اس لیے ہم نے خریدا. لیکن مسئلہ یہ کہ آگے چل کے اس کے بارے میں کیا تفصیل بتائی جا رہی. اور یہاں پہ ایک بہت ہی بنیادی چیز میں یہ عرض کر دوں کہ شریعت نے گناہوں کی دو قسمیں یہ بھی بتائی کہ ایک گناہ وہ ہوتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن ایک گناہ وہ ہوتا جو اکیلا گناہ, آپ سے وہ گناہ ہو گیا چاہے بہت بڑا لیکن بہرحال بات ایک ہی گناہ تک رہے گی. اور اسلام نے کچھ ایسے گناہ بتائیں جن کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یہ گناہ چاہے چھوٹے کیوں نہ ہو لیکن اگر ایک مرتبہ ہو گئے اور ہونے لگے تو اس سے پھر مسلسل دوسرے گناہ پیدا ہونے لگیں گے. روایتوں میں ایسے گناہوں کے لیے دو لفظ آئیں, کبھی ایسے گناہ کے لیے لفظ مفتاح آیا. مفتاح ویسے چابی کو کہتی ہیں. الخمر مفتاح کل شر, حدیث شراب ہر شر کی چابی. ایک یہ خالی اکیلا گناہ نہیں, ایک ایسا گناہ ہے کہ جیسے گویا آپ نے چابی کے ذریعے سے گناہوں کا دروازہ کھولا. اور کبھی اس قسم کے گناہوں کے لیے رمز راس آیا, جڑ جڑ. حب الدنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ. یعنی خالی دنیا کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی, اب اس سے پچیسوں گناہ خود بخود آ جائیں گے, پھر آپ کے کنٹرول میں بھی وہ چیز نہیں رہے گی. بلکہ جو اصل بات مجھے کہنا تھا, یہ بات تو اس سے پہلے بھی میں ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں, بلکہ بعض ایسی جگہیں کہ جہاں معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں چیز گناہ نہیں ہے, یاد رکھیے یہ جملہ, فلاں چیز حرام نہیں ہے, پھر بھی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ بعض حلال چیزیں ایسی ہوتی کہ جن کو اگر احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کیا گیا تو اس کے پیٹ سے حرام چیزیں نکلنے لگتی. ویسے حلال چیز حلال, لیکن اگر تم نے لاپرواہی کر دی حلال حلال, تو حلال حرام کو پیدا کرنے کا سبب بنے گا. حلال چیز مثلا, اب یہ بات بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ حلال, دوسری جانب کہا جا رہا ہے احتیاط کرو اور اس سے بچتے رہو. میں ایک مثال دے دوں کہ بعض اوقات حلال چیز میں بھی اسلام پابندی لگاتا. پرانے مجتہدین کا ایک فتویٰ تھا کہ جس عالم کے پیچھے آپ نماز پڑھو وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ کرے, نہ کوئی گناہ صغیرہ کرے, اور نہ ہی کوئی مروت کے خلاف کام کرے. چل آج کل کے مراجع کا یہ فتویٰ نہیں, لیکن وہ لوگ جو پرانے مسائل پڑھے ہوئے ہیں, پہلی مثال ان کے لیے دے رہا ہوں اور پھر سے ایک حدیث پیش کرنا. کیا مطلب گناہ کبیرہ نہ کرے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. پیش نماز گناہ صغیرہ نہ کرے, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. یہ تیسری کیا شرط لگی ہے کتابوں میں؟ بلکہ اب تک بہت سی پرانی کتابیں کیوں اسی طرح سے چھاپ دی گئیں, مثلا تو فتح العوام کے کچھ ورژن, تو اب تک یہ شرط کچھ کتابوں میں خلاف مروت کام نہ کرے. اگر وہ گناہ نہیں کر رہا اور خلاف مروت کام کر رہا ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم نے کہا بھئی یہ ہے کیا مثلا؟ کہا یہ ایسی چیزیں جو حرام نہیں, مگر ایک عالم اور ایسا عالم جو جماعت کی قیادت کر رہا ہے اس کی شان کے خلاف ہو. چنانچہ یہی عمل کوئی عام آدمی کرے گا گناہگار نہیں, یہ عالم انجام دے گا تو کم از کم اس کے پیچھے نماز جائز نہیں رہے گی. اب پرانے زمانے کے حوالے مثال دیتے تھے سڑک پہ کھانا کھانا, اگر کہ یہ مثالیں بدلتی رہتی تو کیا جواب ملا کہ چیز حلال حرام نہیں, لیکن خاص اس آدمی کو اگر امامت کرنا قیادت کرنا تو اسے اس حلال سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ پرانی ایک مثال. اب آج کے مجتہدین کا یہ فتویٰ نہیں, لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ بعض اوقات حلال پہ بھی اسلام پابندی لگاتا. لیکن اب آئیے حدیث سنیے. یہ حدیث غالباً میں نے کبھی پڑھی ہے مگر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ملا. آج بھی تفصیل مقصد نہیں, آج کل رات کی مجلس جہاں ختم ہوئی اس کے حوالے سے ہر ذہن میں کوئسچن مارک پیدا ہوا ہوگا, اس کا جواب دے کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ معصوم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث, اصول کافی کی جلد دوم میں بھی یہ حدیث موجود, فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثہ. توجہ دیجئے, کفر کی جڑیں تین, کفر کے بیج تین. کفر کہاں سے شروع ہوتا ہے, آدمی کافر کیسے بنتا ہے؟ تین چیزوں سے. چلیں ٹھیک, ابھی تک کوئی ایسی اس میں عجیب بات نہیں. پھر وضاحت, الحسد والحرص والتکبر یا والکبر. ایک ہے غرور, انسان کو کافر بناتا. ایک ہے حسد, انسان کو کافر بناتا. ایک ہے حرص, لالچ اور کیسی لالچ کے بس پیسہ آتا جائے، کوئی لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں، یہ انسان کو کافر بناتا ہے. چلے یہاں تک بھی حدیث کوئی خلاف عقل بات ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے بعد جب معصوم دلیل کی منزل پر آئے، امام نے تین چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی کو کافر بناتی، پھر دلیل دی، وہاں پہ ایک جملہ ایسا آ گیا جو بظاہر عقل قبول نہیں کرتی اور حدیث معصوم کی. اور آج کل میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ حدیث بھی ایسی کتاب سے پڑھوں کہ جس کا یا اردو یا انگریزی ترجمہ ہو، تاکہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو چیک کرے. اصول کافی کی دوسری جلد جس کا اردو ترجمہ، اس کی حدیث. اب دیکھیے امام نے فرمایا کبر غرور آدمی کو کافر بناتا، اور دلیل کیا دی کہ شیطان کو دیکھو، یہی تکبر تھا جس نے شیطان کو کافر بنایا. بات سمجھ میں یہ بھی آ گئی. حسد کا، حسد کو دیکھو، آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر کے دنیا میں قتل کی بنیاد ڈالی، یہی جذبہ حسد تھا. اچھا یہاں بھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جب تیسرے گناہ کی بات ہو رہی، اچھا روایت میں اب تک گناہ کا لفظ نہیں آیا، یہ میں غلط کہہ گئے، روایت میں آیا کفر کی جڑ، کفر کا بیج، کفر کی بنیاد کہاں سے پڑتی، کا حرص. حرص مل بھی گیا، ضرورت بھی پوری ہو رہی، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. ایک تو یہ ہے کہ ضروریات پوری نہ ہو، وہ ایک عزت اور آبرو خطرے میں پڑ گیا، وہ الگ مسئلہ. ضروریات پوری ہو رہی پھر بھی آ جائے. کہا جیسے یہی حرص تھا جس نے آدم کو اس شجر کے قریب جانے پہ مجبور کر دیا جس سے اللہ نے روکا. شیطان کی حد تک سمجھ میں آ گیا، تکبر نے اس کو کافر بنا دیا. آدم کے بیٹوں کا واقعہ سمجھ میں آ گیا، حسد نے ان کو گناہ کے راستے پہ چلایا، ان میں سے ایک کو. لیکن تیسرے کفر کی تیسری بنیاد، پھر اس کی دلیل میں امام حضرت آدم کا نام لے رہے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمہ عقیدہ عقلاً بھی اور قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی ہر گناہ ایک کبیرہ اور صغیرہ سے پاک و پاکیزہ ہوتا، اور امام حرص کو اس کی خرابی کو بتاتے ہوئے نام آدم کھلا رہے ہیں. اور کون سا گناہ قرار دے رہے حرص کو؟ کہا یہ کفر والا گناہ، لفظ کفر. اب کیا بات ہے؟ کیا ماذا اللہ اس حدیث کے اندر ایک نبی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، انہوں نے گناہ کر دیا؟ جی نہیں. وہی بات کہ بعض حلال چیزیں ہوتی، حلال ہے، گناہ نہیں، لیکن اگر انسان ان کے اوپر پابندی نہ لگائے تو یہ حلال چیز پہلے آپ کو مکروہ کی جانب لے جائے گی، پھر بھی آپ نے پابندی نہیں لگائی تو یہ آپ کو حرام کی جانب لے جائے گی. یہ تین بیچ، یہ تین گناہوں کی جڑ ہر آدمی کے دل میں، لیکن اگر اس کو آؤٹ آف لمٹ جانے دیا گئے تو یہ حرص آدمی کو گناہ بنا لے. آدم کے واقعے میں ترک اولا تک پہنچ کے بات رک گئی، وہاں پہ اس کو روک دیا گیا، لیکن اگر وہاں اس کو نہ روکا جاتا تو آگے بڑھ کر یہ بھی گناہ بن جاتا. تو بعض چیزیں حلال، لیکن اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ دیکھو تمہارے بارے میں اسلام کو خطرہ ہے کہ تم اسے روک نہیں پاؤ گے، حلال کا وہ دروازہ ہی نہ کھولو جو آگے چل کے حرام بننے والا. اب آ جائیے، ڈش اینٹینا حلال ہو کہ ٹی وی حلال ہو کہ وی سی آر حلال ہو، اور اس کے حوالے سے پورا آڈیو اور ویڈیو، یہ سارے کے سارا جو آج کل کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا، سب کے بارے میں کوئی بھی مشتہد کیسا ہی حلال کا فتویٰ کیوں نہ دے، شرط لگاتا مگر اس بات کا خیال کرنا کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے. امام خمینی کی مانند تو بعض مراجع یہاں تک کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تم، بلکہ تمہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ چیز تمہارے گھر حرام میں استعمال نہ ہو، اس شرط کے ساتھ تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے، اور اگر اس شرط کی پابندی نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے یہ چیز حرام رہے گی چاہے تمہارے پڑوسی کے لیے حلال. ایک بات، اب آئیے ایک آخری بات، اور وہ یہ کہ یہاں تک بھی مسئلہ قابل برداشت کہ ہاں بھائی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچو. حرام چیزیں کیا ہیں؟ گانا حرام. حرام چیزیں کیا ہیں؟ مثلا بیہودہ مناظر حرام. لیکن ایک اور چیز اسی تقریر کے حوالے سے، بعض ایسی چیزیں جو حلال ہیں مگر وہ حرام پیدا کر دیں گی ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا میں بھی، خصوصیت کے ساتھ دولت کی حرص. جسے معصوم نے کہا کہ یہ دولت کی حرص وہ تیسرا سبب ہے کہ جو کفر کی جڑ ہے اگر تم نے اس کو کاٹا نہیں بڑھنے دیا تو ابھی کافر نہیں آگے بڑھ کے کافر ہو جاؤ گے. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ آصف داڑھی سے نفرت معاشرے میں کس چیز نے پیدا کی. بظاہر آپ دیکھیے تو اینٹی داڑھی کوئی موومنٹ یا کمپین ہمیں نظر نہیں آتی معاشرے میں, لیکن کس چیز نے نفرت پیدا کی ہے داڑھی کے خلاف؟ کس چیز نے عورت کو مجبور کیا کہ وہ سیرت سیدہ کا بار بار بیان سننے کے بعد بھی بے پردگی کو اختیار کیے رکھے؟ اور پھر اسی میں وہ تیسری چیز جو خاص میری آج کی تقریر کا موضوع وہ اس کے بعد آ رہی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ریڈیو نے نہیں, ریڈیو نے, ٹیلی ویژن نے, میگزین نے, ڈش اینٹینا نے اور ان تمام چیزوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آدمی کے ذہن میں تصور یہی آتا کہ اچھا وہی ہے جو بغیر داڑھی کے. چنانچہ آپ جہاں دیکھیں 10% ایکسپشن چھوڑ, اگر کوئی ویلن بنانا, اگر کوئی بدماش آدمی بنانا, اگر کوئی ظالم بنانا ہے داڑھی کے ساتھ, اور اگر کوئی اچھے آدمی کا کریکٹر لانا ہے تو بغیر داڑھی کے. ہو سکتا 50 سال کا میچیور انسان اس سے اثر نہ لے, ہو سکتا کہ 30-35 سال کا کوئی سمجھدار جوان اس سے اثر نہ لے, لیکن 10-20 سال تک کچی عمر کے جو بچے اور بچیاں یہ دیکھ رہے ہیں, آپ ہزاروں نصیحتیں کرتے رہے, آپ کی نصیحت وہ بعد میں سنیں گے, دیکھنے والی چیز ان کے دماغ میں بیٹھتی جائے گی. آج ہی سے ان کے دماغ میں یہ فیصلہ شروع کر دیا کہ داڑھی وہی رکھتا ہے جو ظالم, داڑھی وہی رکھتا ہے جو گناہگار, داڑھی وہی رکھتا ہے جو دوسروں کا حق لوٹتا, اور جو داڑھی منڈواتا ہے وہ بڑا نیک ہوتا ہے, وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے. آج ہی سے اس بچی کے ذہن نے یہ تصویر محفوظ کر لی ہے کہ پردہ کرنے والیاں عام طور پہ یہ افراد ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ پسماندہ طبقات کی ہیں. جو اچھی کلچرڈ پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بے پردہ ہوتی ہے. یہ تصویر چاہے وہ اس سے ابھی اثر قبول کرے کہ نہ کرے, یہ ٹیلی ویژن یہ ڈش اینٹینا بناتا جا رہا ہے. اچھا یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی, اب آئیے اس کے بعد کا مسئلہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ بن گیا, دولت کی دوڑ, دولت کی تلاش, دولت کی خاطر جائز و ناجائز کو بھول جانا. ہر شخص زیادہ سے زیادہ پیسے چاہتا, اور جملہ یہی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. اب وہ ایک الگ بحث کہ کس چیز کو آپ کہیں گے نیسیسٹی اور کس کو کہیں گے لگژری. بعض لوگوں کے نزدیک تو 1000 گز کا بنگلہ بھی ان کی نیسیسٹی, اور ہر سال مرسیڈیز کا نیا ماڈل بھی ان کے لیے نیسیسٹی, لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی. یہ حرص, یہ مسلسل یہ دو. اچھا یہ بھی کہاں سے پیدا ہوتی, یہ بھی کہاں سے شروع ہوتی؟ آج سے 30-35-40 سال پہلے کا زمانہ بھی تھا, انسان تو وہی انسان, فطرت تو کبھی نہیں بدلتی. وہاں پہ قناعت کیوں تھی, اور آج کل یہ قناعت بیچ سے اٹھتی ہوتی, اس میں سب سے بڑا حصہ اسی انڈسٹری کا ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے شیطان کو ہمارے دماغ میں داخل کر رہی. اس لیے کہ ٹیلی ویژن کے ہر پروگرام گھر ہی وہ دکھایا جاتا کہ جس کے اندر ہر چیز عالیشان ہوتی, ہر کمرہ قالین کے ساتھ ہے, ہر گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسند لان یا پائے باغ ہے, شام کی چائے پی جاتی ہے ٹرالی میں لگا کے نوکر پیش کر دیتے ہیں. خود بخود ایک تصور اس بچی اور بچی کے ذہن میں ہے کہ زندگی یہ ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی ضرورت نہیں, نہ عقل کہتی ہے کہ ضرورت ہے, نہ فطرت کہتی ہے کہ ضرورت ہے. روٹی ضرورت ہے, یقیناً سر چھپانے کی جگہ ضرورت ہے, مگر اتنا زیادہ ضروریات کو بڑھا دینا یہ کس چیز کے ذریعے ہے؟ یہ اسی ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا کے ذریعے. تو اگر کہا جائے, اگر یہ فتویٰ دیا جائے کہ یہ ساری چیزیں حلال, بس شرط یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے, تو اس میں اس نقطے کا بھی خیال کرنا کہ ایک ہے گناہ شروع ہو جائے اور پھر آپ سے کہا جائے کہ رکو, اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ گناہ شروع ہوتے ہی رک جائے تو دوسری بات ہے, پھر یہ ساری چیزیں جائز ہیں. لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گناہ نہیں, لیکن ایک مرتبہ مجھے اس حلال کی چاٹ پڑ گئی تو آگے جا کر پھر میں حرام میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا, آپ کو ابھی سے رکنا ہے, آپ کو ابھی سے رک جانا ہے. تو یہ جو اس وقت کا مسئلہ کہ ایک مصنوعی معاشرہ ہمارا بن گیا, ایک جو ایسا معاشرہ بنا, ہر آدمی کو دولت چاہیے. کیوں؟ فقط اس لیے کہ جو چیزیں اس نے ٹیلی ویژن میں دیکھی ہیں, جو چیزیں اس نے فلم میں دیکھی ہیں, جو چیزیں اس نے ڈش اینٹینا میں دیکھی ہیں, وہ چیزیں اس کو چاہیے. چاہے ہر شخص کہے کہ یہ لگژری, چاہے ہر شخص کہے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا. اب یہ والی چیز خود اتنی پرکشش. اچھا مکان کسے پسند نہیں آتا, اچھی گاڑی کسے پسند نہیں آتی. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, معصوم کی ایک حدیث آفت الدین ثلاثہ, وہ جو ایک حدیث آپ نے سنی کہ کفر تین چیزوں سے اگر اسے وقت پہ نہ روتا جائے انسان کافر بن جاتا. اب ادھر بھی ایک حدیث آفت الدین ثلاثہ, دین کی آفت تین چیزیں, الحسد والحرص والفخر. حسد دولت کی ایسی لالچ اور تکبر, یہ آفت الدین. اچھا آفت کسے کہتے ہیں؟ آفت کہا یہ دین کی آفت. ایک طرف یہ کفر کی بنیاد ہے, دوسری جانب کہا یہ دین کی آفت. آفت کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو اسی ٹیلی ویژن میں جس کے بارے میں آپ یہ ساری تقریر سن رہے ہیں, کچھ ایسے ایڈورٹائز آتے ہیں جس میں کپاس یا مختلف فصلوں آفت سے روکنے کے لیے کچھ دواؤں کا تذکرہ کیا جاتا. آفت اسی چیز کا نام. ایک فصل آپ نے پوری محنت سے تیار کی, فصل کی تیاری آسان کام نہیں. اب اس کے بعد فصل کٹنے کا وقت آئے, اس سے کچھ پہلے کیڑا لگ گیا, ساری محنت اس کسان کی ضائع ہو. اس کے دل سے پوچھئے کہ جس نے کتنی محنت کے ساتھ پہلے زمین تیار کی, پھر بیج بویا, پھر اس کی نگہداشت کی, پھر صحیح کھاد, پھر صحیح پانی, پھر فصل کے پیدا ہونے کا وقت, پھر اس کے بڑھنے کا وقت, اور جب نتیجہ آنے والا پتا چلا کہ کیڑا لگا اور سب لہلاتی بھی فصل ضائع ہو. یہ ایک دن دو دن کی محنت ضائع نہیں, اس کی چھ مہینے کی محنت ختم ہو. یہ آفت. اسی طرح آفت الدین. ایک آدمی دیندار اور اس نے بڑی محنت کے ساتھ احکام دین کے اوپر عمل کیا, اپنے دین کی فصل کو تیار کیا, یہ لاپرواہ نہیں, یہ گناہگار نہیں, یہ یزید وقت نہیں, یہ فرعون و نمرود نہیں. یہ ایک ایسا مومن جو چاہتا ہے کہ اس کا دین بچے, لیکن جب اس نے پورے دین کی فصل کو تیار کیا, اگر یہ تین کیڑے اس میں لگ گئے, حسد آ گیا, حرص آ گیا, تکبر آ گیا, یہ پوری تیار شدہ فصل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اسی لیے ان میں سے ایک کے بارے میں حدیث ہے, ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحسد نار الحسد. اگر دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اس طرح سے ایمان ختم ہوتا ہے. نماز ختم نہیں ہوتی, نیکیاں ختم نہیں ہوتی, ایمان ختم ہو جاتا, جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. ایک طرف یہ تین گنا کفر کو بڑھاتے ہیں, دوسری جانب جو آپ نے اتنی محنت سے, سالوں کی محنت, جب سے ہوش سنبھالا, اپنی حد تک آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پابند حکم خدا رہے, اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ امام کو اپنے آپ سے راضی کریں, لیکن جہاں دولت کی لالچ دل میں آ گئی, امام نے کہا یہ فصل ایمان کو کیڑا کھانے لگا, آفت الدین, تمہارا سارا دین تباہ ہو کے رہ جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہ اپنی جگہ. دوسری جانب ہماری یہی انڈسٹری جو آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو ختم کر رہی, ایسا ایک مصنوعی ماحول بنا کے رکھتی کہ آدمی چاہے کہ نہ چاہے, وہ یا اس کے بچے, وہ یا اس کی بیوی, وہ یا اس کے گھر والے, دولت کی جانب اس کو لے کے جاتے. تو کیا چیز ہے کہ جو اس موقع پر انسان کو ان گناہوں سے روکے؟ ایک طرف مجھے یہ بھی عرض کرنا تھا کہ یہ ڈش اینٹینا کے حوالے سے جو عام تصور ہے کہ گناہ گانا ہے, بےہودہ مناظر, خالی یہی گناہ نہیں, یہ بھی نقطہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے بچے اور بچیوں میں سے, آپ کی عورتوں میں سے جو اس کی مدد سے اس دولت کی لالچ میں مبتلا ہو رہا ہے, وہ بھی ایک گناہ بن سکتا ہے. اور دوسری جانب یہ بتانا تھا کہ آخر کیا چیز کہ جو ہمیں روکے ان گناہوں سے جو پرکشش گناہ. بہرحال اس میں مزہ آتا, اور جب آج کل جیسا ماحول ہو جائے تو یہی ساری چیزیں نشے والے ڈرگس کا کام کر کے آدمی کو غافل کرتی ہیں دنیا سے. تو کیا چیز ہے, کیا ایسا ہمارے پاس ہتھیار, کیا ہمارے پاس ایسی دوا, ہمارے پاس پروٹیکشن کی کیا چیز ہے کہ جس کی مدد سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ وہ ایک ہی چیز. اگر انسان معرفت رکھتا تو خوف خدا, اور اگر انسان کے پاس اتنی معرفت نہیں تو عقیدہ آخرت. یہ آخرت کا عقیدہ جو اسلام کے اصول دین میں شامل, ایک عام عقیدہ نہیں, اصول دین میں شامل. اس کی بہت زیادہ پریکٹیکل امپورٹینس یہ روزانہ کی زندگی میں کام آنے والا. ہم نے تو آخرت کے عقیدے کو قرآن کی طرح جسدان میں لپیٹ کے کونے میں ڈال دیا کہ جس دن کوئی مرے گا اس کے بعد اس کی آخرت شروع ہوگی. لیکن عقیدہ آخرت روزانہ کا عقیدہ, عقیدہ آخرت ہر گھنٹے کا عقیدہ, عقیدہ آخرت ہر منٹ کا عقیدہ. اس لیے کہ ٹی وی کھلا کیا چیز ہے کہ ہم اس پروگرام سے نگاہیں ہٹا لیں, فقط عقیدہ آخرت. اس لیے کہ گانے کی آواز شروع ہوئی کیا چیز ہے کہ ہم اپنے کانوں پہ پردہ ڈالیں, فقط عقیدہ آخرت. کیا ایک طرف ہم نے بزنس شروع کیا اور دھوکہ دینے کا اسٹیج آ گیا, ہم بڑی آسانی کے ساتھ سامنے والے کو دھوکہ دے کے نفع حاصل کر سکتے ہیں, کیا چیز ہے روکنے والی؟ عقیدہ آخرت. یہ عقیدہ جس دان میں لپیٹ کر فقط کسی کی موت کے وقت نکالنے کا نام نہیں ہے, عقیدہ آخرت زندگی کے ایک ایک منٹ میں. اور کیا عقیدہ آخرت, کیا عقیدہ آخرت؟ یہ عقیدہ آخرت کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے ہمیں کتنا ہی اچھا لگے اور کتنا ہی بہتر لگے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہیں اور جو اللہ عطا کرے گا اپنی اطاعت کرنے والوں کو. چنانچہ سیدہ طاہرہ کی سخت ترین زندگی میں بار بار یہ جملہ آتا اور جو میں ہر سال دہراتا ہوں جب مجھے یہ مجلس پڑھنے کا موقع ملتا. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہر سال کیوں دہرایا جاتا, فقط اسی لیے کہ اس کا پیغام سمجھنے کے باوجود لوگ یاد رکھنے کو تیار نہیں. سیدہ طاہرہ کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ یا اہم ترین میں سے ایک واقعہ ہے. کون سا؟ کہ جب کبھی کسی راوی نے سیدہ کو دیکھا یا سیدہ کے بارے میں سنا, سیدہ ہر وقت حجاب کے ساتھ, دیکھا کا مطلب سیدہ کو نہیں دیکھا, حجاب کے عالم میں سیدہ جو گھر کے اور گھر کے باہر کے کچھ کام انجام دے رہی, جب کبھی سیدہ کو دیکھا تب فاقے سے, سیدہ کی زندگی میں فاقے بہت ملیں گے, حتیٰ یہ کہ اس وقت بھی ملیں گے جب عالم اسلام کی معاشی حالت بہتر ہو چکی. اگر کوئی کہے کہ بھائی جب سیدہ طاہرہ فاقے کر رہی تھی تو سارے مسلمان ہی فاقے کر رہے تھے, ایک جیسا معاشرہ, مگر خیبر کی جنگ کے بعد تو عالم اسلام مالدار ہو گیا, سیدہ کے گھر میں پھر بھی فاقے. اچھا فاقوں میں پھٹے پرانے لباس میں ہمیشہ پایا سیدہ. سلمان جیسا صحابی ایک مرتبہ تو فریاد کر بیٹھا کہ واجب اے اللہ کے رسول, یہ کتنا تعجب, انا بنا تا ملوک, بادشاہوں کی بیٹیاں تجلسو علی القراسی المذہب, سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے, وبنت رسول اللہ لا ثیاب لہا ولا ازار, اور ہمارے آقا اور سردار رسول کی بیٹی ایک چادر بھی نہیں ہے کہ جو پوری سالم ہو اس میں بھی پیبند لگے. پورے پورے واقعات تو آپ سنتے ہیں, اسے نہیں دہرانا, لیکن جب کبھی کسی نے یہ فریاد کی کہ اے اللہ کے رسول آتد وقت کے واقعے, کھجور کے پتوں کے پیبند, اے اللہ کے رسول آخر یہ کس لیے, تو پیغمبر کا جواب بھی ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ تم نے یہ بھی سنا کہ اس وقت میری بیٹی کیا کہہ کیا رہی تھی, اس وقت میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی. بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ رکھنے والا جس کا فیت بہت اسٹرانگ, وہ بھی کہے گا اللہ نے جیسی مصیبت ڈالی ہے میں صبر کرتا ہوں. شہزادی صبر کی بات نہیں کر رہی, صبر کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ صبر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ یک طرفہ, اگر کہ حقیقت میں صبر بھی دو طرفہ, لیکن بظاہر کہ بھائی وہاں سے مصیبت آ رہی ہے صبر کر رہے ہیں. صبر نہیں کہا, کیا کہا؟ رسول نے پوچھا اس وقت سیدہ کیا کہہ رہی؟ اللہ کے رسول ہم نے آٹھ وقت کے واقعے میں دیکھا تو سیدہ خاموش تھی کہ کچھ کہہ رہی. اے اللہ کے رسول ہم نے پھٹی ہوئی پیون لگی چادر میں دیکھا, کہا اس وقت میری بیٹی کچھ کہہ رہی تھی کہ خاموش. اے اللہ کے رسول ہم نے اس حالت میں چکی اور پیستے دیکھا کہ کھال پھٹ چکی ہے, خون چکی کی قطب پر بھی ہے اور زمین پہ بھی گرا, کہا اس وقت میری بیٹی کہہ کیا رہی تھی؟ خاموش تھی کہ کچھ کہہ رہی. اور ہمیشہ ایک ہی جواب میں جس سے بھی یہ پوچھا گیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے شہزادی کو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے دیکھا, اور وہ آیت کیا ہے؟ پورا کا پورا ہمارے روزمرہ کے مسائل کا حل, ایک ہی آیت ہمیشہ, وما عند اللہ خیر وابقا, ہمیشہ یہی آیت کی تلاوت پائی جب یہ مصیبتوں کے درمیان. کیا ترجمہ؟ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ اچھا بھی ہے اور اس سے زیادہ پائیدار بھی ہے. یہ دو چیزیں میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, آدمی جب بھی دنیا کی کوئی چیز خریدتا یہ دو چیزیں ضرور چیک کرتا کہ کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں, اور زیادہ عرصے چلنے والا ہے یا کچھ دنوں کے بعد خراب ہونے والا. کہا ہمیشہ قرآن کی آیت, لیکن یہ نہیں کہا میں صبر کرتی, کیونکہ صبر کا مقصد وہ مصیبت میں ڈال رہا ہے ہم خاموش. یہ کہا کہ ہم جو دنیا کی چیزیں چھوڑ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا کا لباس. کیوں؟ صبر نہیں, ویسے یہ بھی صبر ہے لیکن ایک عام آدمی کے اعتبار صبر نہیں, اس لیے کہ اس کے بدلے جو مجھے ملنے والا ادلے بدلے کا معاملہ, ہم یہاں پہ کچھ لوز کر رہے ہیں تاکہ وہاں گین کریں, اور جو وہاں پہ گین کریں وہ اس سے اچھا ہے, اچھا خیر وہ ابقا, اور اس سے زیادہ عرصے رہنے والا. یعنی یہ پورا کا پورا عقیدہ ہم کو دیا جا رہا. کیوں ہم اپنی آنکھیں بند کریں؟ تاکہ اگر آنکھیں کھولی رکھیں تو وہاں کیا ملے گا, اور آنکھیں بند کی تو وہاں کیا ملے گا. ہم کیوں اپنے کانوں پہ پردے ڈالیں حرام گانے سن کر؟ کہا اس لیے کہ کان کھلے رہے تو وہاں کیا ہوگا, اور کان بند ہو جائے تو وہاں کیا ملنے والا. ہم کیوں حرام مال سے اپنے ہاتھ کو پیچھے گھسیٹ لیں؟ ہمارے بچے کو بھی مثلاً وی سی آر چاہیے. کہا فقط اس لیے کہ اگر حرام لے لیا تو وہاں کیا ملے گا, اور اس وقت اگر ہاتھ کو روک لیا تو وہاں کیا عطا ہوگا. ہر مصیبت میں فاقے میں بھی کہا جو وہاں ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا, یا دنیا کا کھانا لو غلط طریقے سے, اور یا دنیا کا کھانا چھوڑو تاکہ اس سے بہتر کھانا ملے, یا دنیا کا لباس لو حرام طریقے سے, یا اس کو چھوڑو اور اس لباس کو لو جو زیادہ اچھا ہے. اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک منٹ میں سیدہ کے اس واقعے کو سامنے رکھیے, ایک نکاح, ایک شادی کی تقریب, ساری عورتیں نہ صرف یہ کہ بے پردہ ہیں بلکہ سونے پہ سہاگا, اور گناہ پہ گناہ, اس بے پردگی کے ساتھ میک اپ کر کے گناہ کو بڑھایا جا رہا ہے. جو ایک عورت پورے حجاب کے اندر سب سے کٹ کے وہاں پہ بیٹھے کہ ہر ایک اس کا مذاق اڑائے, کہا یہ مت دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ جملہ تو قرآن نے بھی کہا, یہ قرآن نے بھی کہا کہ جنت صاحبان ایمان کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے, یہ تو قرآن میں بھی آیا. لیکن سیدہ کی سیرت میں یہ ایک آیت قرآنی بار بار نظر آتی ہے, اور بہت ہی مختصر میں کہہ دوں, سیرت سیدہ کے علاوہ ویسے جو اسلام نے کہا آخرت کا عقیدہ وہ اسی لیے تھا, اور اسی وجہ سے بس یہ آخری جملے, اللہ کی بہت ساری صفات, ہم اللہ کو خالی اتنا نہیں مانتے کہ وہ اللہ, یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں ہونی چاہیے, صفات ثبوتیہ, اس کا تعلق بھی اس بات سے. ہم نے کہا کہ اللہ عالم ہے, اس کے پاس علم ہائی ہے, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, قادر ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا, صادق ہے جو کہتا ہے سچ کہتا. یہ سب اللہ کی صفات تو ہیں, اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی تعلق. ہم نے آج گانے نہیں سنے, فلمیں نہیں دیکھی, ہماری عورت نے حجاب کی, ہمارے مرد نے چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو یا ملازمت رشتے حلال حاصل کی, بڑا سوال یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے بدلے وہاں ملنے والا، مگر شرط یہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہو، اگر وہ جھوٹا نکل آئے تو پتہ چلا یہاں بھی اس نے وعدے سارے کر کے یہ چیزیں چھوڑوائیں، آخرت میں بھی کہہ دیا بھائی میں تو کچھ نہیں دے رہا ہوں. جب تک کہ اللہ کی سچائی پہ یقین نہ ہو، اس کے کہنے پہ یہ چیزیں ہم کیوں چھوڑیں؟ ڈبل نقصان ہو جائے، دونوں جگہ بے وقوف اور احمق بن کے رہ جائیں. کہنے اس کو سچا مان، اگر اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے. نہیں، اس کے بعد کا قادر بھی مانو. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ سے کمٹمنٹ کرتے کہ بھائی آپ فلا کام کیجیے ہم آپ کو یہ دیں گے، ان کی حالت ہی ٹھیک نہ رہی، وہ دیوالیہ ہو گئے، وہ سربراہ مملکت اس کا اقتدار ہی ختم ہو گیا. وہ جھوٹا نہیں، وہ بددیانت نہیں، وہ چاہتا ہے اپنا وعدہ پورا کرے لیکن اب اس کے پاس طاقت ہی نہ رہی. اسلام نے کہا یہ ڈر بھی دل سے نکال دو کہ اگر تم نے کہا کہ اس دنیا میں ہم نے ساری لذتیں چھوڑ دی، حرام لذتیں، فقط اس لیے کہ اللہ کا وعدہ، لیکن آخرت کے دن جا کے پتا چلا کہ آج تو اللہ کے پاس طاقت ہی نہ رہی، کسی اور کی حکومت آ گئی، وہ تو حکومت چلی گئی، کیا وہ تو ماضی کی حکومت ہے، اس کے وعدے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو کیا ہوگا کہ جس نے وعدہ کیا وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا مگر بیچارہ مجبور ہو گیا پورا نہیں. نہیں، اللہ کو قادر مانو تاکہ شیطان تمہیں اس حوالے سے بھی نہ بہکانے پائے کہ کس کی بات پر یہ سارے گناہ چھوڑ رہے. اگر کل اس کا دن نہ رہے، اگر کل اس کی طاقت نہ رہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کہا نہیں، ساتھ میں اللہ کو ہے بھی مانو، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ ساری صفات ثبوتیہ ہمارے بچے یاد کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان کا تعلق فقط اللہ سے. ارے اس کا تعلق اللہ سے ہو کے نہ ہو، ہمارے اور آپ کے روزانہ کے عمل سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ٹی وی دیکھنے سے، اس کا تعلق ہمارے سود کھانے سے ہے اللہ کی صفات کا. شیطان بہکا نہ دے کہ ٹھیک ہے پتا چل گیا اللہ نے وعدہ کیا ہے پورا بھی کرے، اس کی طاقت بھی، لیکن ہائی بھی مانو کہ طاقت تو ہے لیکن اگر وہ مر ہی گیا تو کیسے وعدہ پورا ہوگا؟ اگر وہ مر گیا، موت آ گئی، آج اس نے وعدہ کی، اگر وہ آدمی ہی زندہ نہ رہا جو آپ سے وعدے کر رہا تو کل آپ کس کے پاس فریاد لے کے جائیں گے؟ کہا شیطان کا اس طرح نہ بہکا دے تو کہو کہ میں اس اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتا ہوں جو ہی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، تاکہ اس حوالے سے بھی شیطان نہ بہکائے. کہا عالم بھی مانو، ہر چیز کا علم رکھتا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کر لیا. اب ہم دوسروں کے سامنے تو گناہ سے بچیں گے، وہ ریاکاری نہیں، اس وجہ سے کہ بھائی وہاں گناہ سے بچو تاکہ فٹنس ہو، اور اگر گھر کی تنہائی میں گناہ سے بچے، اور اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میں تمہیں کیسے بدلا دوں، کوئی گواہ لے کر آؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں. یعنی وہ عالم ہے، اور عالم الغیب و شہادہ، ہر چھپے ہوئے عمل کو بھی جانتا ہے، تاکہ شیطان اس بہانے تم سے تنہائی کے گناہ نہ کروا لے کہ بھائی یہاں کوئی گواہ نہیں ہے. اگر اس وقت بچے بھی تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پروف کیسے کرو گے کہ میں نے تیری خاطر یہ گناہ چھوڑا؟ تو اسے عالم مانو تاکہ اطمینان ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے بھی اگر میں گناہ ترک کرتا ہوں تب بھی وہ بدلہ دے گا، اور اگر بالکل تنہائی میں بھی گناہ چھوڑتا ہوں کسی کو پتا ہو کہ نہ ہو اسے تو پتا ہے اور وہاں سے بدلہ ملے گا. تو دیکھتے جائیے اسلام اللہ کا جو تصور دے رہا ہے، صادق مان کے اللہ کا ہو، حی مان کے اللہ کا ہو، عالم مان کے اللہ کا ہو، قادر مان کے اللہ کا ہو، فقط اس لیے نہیں کہ اللہ کو اتنا عظیم سمجھو، بلکہ اس لیے بھی کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم یہ ساری نیکیوں پر کیوں عمل کریں، ہم یہ سارے گناہوں سے کیوں بچے. اطمینان ہو، وعدہ کرنے والا زندہ رہے گا، قدرت کے ساتھ زندہ رہے گا، اسے پتا بھی ہوگا کہ ہم نے گھر کی تنہائی میں بھی شیطان کی اطاعت نہیں کی، اور وہ سچا ہے، اپنے ہر وعدے کو پورا کرے گا. کتنا یہ تصور اللہ کا مضبوط ہے اتنا گناہ چھوٹتے جائیں گے، جتنا یہ تصور کمزور ہے اتنا ہی شیطان کو بہکانے کا موقع ملے گا کہ ارے تھوڑی دیر کے گناہ سے کیا ہوتا ہے، ارے تھوڑی دیر کی خرابی سے کیا ہوتا ہے. کتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرۃ خیرا یرا، میں ذرے کے برابر نیکی کروں تو وہاں اجر ملے گا، اور میں ذرے کے برابر گناہ کروں تو وہاں عذاب ملے گا۔ جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہے، چاہے سارا معاشرہ ڈش اینٹینا والا بن جائے، چاہے سارا ماحول قتل و غارت گری والا بن جائے، چاہے بعض اوقات فاقے کرنا پڑے، لیکن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ فاقے بھی برداشت، وہ قتل و غارت گری بھی برداشت، وہ مظالم بھی برداشت، اس لیے کہ دینے والا دیکھ رہا ہے، سچا ہے اور یقیناً اس کا بدلہ دے گا۔ سیرت سیدہ کا اہم ترین پہلو، اہم ترین پہلو وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت کو بار بار یاد دلایا گیا۔ شہزادی کی زندگی کو دیکھیے تو بہت ہی مختصر جو باتیں بتائی جاتی ہیں، سب کا اسی سے تعلق۔ شہزادی کی رات کی عبادت، شہزادی کا گریہ کرنا، شہزادی کا خوف خدا سے رونا، ذرا سوچیے 18 سال کی مختصر زندگی، 14 معصومین، سب سے مختصر زندگی سیدہ کی، صرف 18 سال، اور وہ 18 سال اس دور کی 18 سال جب عورت گھر کے اندر بیٹھی، اور ظاہری اعتبار سے معاشرہ بھی اتنا زیادہ گناہ والا نہیں، اس کے باوجود اتنا رونا، اتنا ڈرنا، اتنی دعائیں۔ شہزادی کی دعاؤں کا مجموعہ دیکھی، کس طرح خوف خدا سے تڑپ رہی۔ ارے بس اسی سے اندازہ کریں کہ شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری وصیتوں میں، جو میری آج کی مجلس کے مصائب کا موضوع ہے، شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی کہ اے ابو الحسن، یہ ایک بوتل میرے آنسوؤں سے بھری ہے جو خوف خدا کے عالم میں آنسو نکلے، قبر میں اسے میرے کفن میں رکھ کے میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ دیکھیے اتنے آنسو کے بوتل بھر جائے، بس سوچنے کی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سرسری آدمی سنتا توجہ بھی نہیں دیتا، بوتل بھر جائے آنسوؤں کو جمع کرنا ہی کتنا مشکل کام، اور کہا یہ کہ پورا شیشہ آنسوؤں سے بھر جائے۔ کون سے آنسو؟ خوف خدا والے آنسو۔ وہ حالت کے فضا کا، ہر رات کو شہزادی اتنا روتی کہ آنسو پہلے لباس میں جذب ہوتے، پھر جائے نماز میں جذب ہوتے، اور پھر زمین پہ اس طرح بہنے لگتے تھے جیسے پانی ڈالا گیا۔ آنسوؤں کی بات ہے، محاورتن نہیں حقیقتن، اس طرح سے، اور ہر رات خوف خدا کے ساتھ میں جملہ خوف خدا۔ پھر فضا نے ایک دن پوچھا بھی کہ آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ جواب شہزادی کا ہے، وہ کسی اور مجلس کا موضوع، لیکن آخر یہ کس کے لیے؟ یہی عقیدہ آخرت کو ہمارے لیے تازہ رکھا جائے، ہر وقت یہ عقیدہ فریش رہے، زندگی میں ایک دن بھی آخرت کے بغیر نہ گزرے، ورنہ شیطان کو کامیابی ہو جائے گی ہمیں پرکشش گناہ کی جانب لے جانے کے لیے۔ ایک لمحے آخرت دل سے نہ لے گی تو مرتے مرتے سیدان یا تو یاد کی یا خوف خدا، اور یا پھر اگر سیدہ کی وصیت ملتی ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں۔ سیدہ کسی لمحے پر یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگار نے میری اتنی اطاعت کے باوجود مجھے کس امتحان میں ڈالا، پروردگار کے بارے میں کبھی فریاد نہیں کی کہ اے خدا مجھ جیسی معصومہ پر اتنے مسائل، کہ سبت علی مسائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لینا۔ یاد کرے اگر آپ ایک دن شہادت اور وفات فاطمہ صرف اتنا پیغام لے کے یہاں سے گئے کہ آخرت اور خوف خدا کبھی دل سے نہ نکلے، آپ نے حق ادا کر دیا سیدہ طاہرہ، اگر یہ پیغام لے کے گئے۔ اور یہ بھی کس وقت؟ بابا کی زندگی میں جو خوف خدا سے رونا تھا وہ ٹھیک، اس وقت بھی خوف خدا جاری ہے جب خود کہہ رہی سبت علی مصائب لو انہ سبت علی میں سر نہ لیا لیا۔ شہزادی کا جملہ ہے جس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہم ہائے وائے شروع کر دیں۔ 50 سال خدا نے اچھا رکھا، 1 سال امتحان لیا، ہم 50 سال کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں اور ایسے خدا سے لڑنے لگتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے ہم پہ معاذ اللہ ظلم کر رہا۔ یا معصومہ کہتی ہیں اتنے مسائل، کہ اگر دن پہ نازل ہو تو یہ رات بن جائے، مگر پھر بھی خدا سے فریاد کوئی نہیں. یہی جملہ ہے کہ آئے بلحسن میرے یہ خوف خدا والے آنسو میرے ساتھ قبر میں جانا چاہیے، کیونکہ میں نے بابا سے سنا ہے کہ مومن کی آنکھ سے خوف خدا میں نکلے ہوئے آنسو یہ آتش جہنم کو سرد کر دے. آتش جہنم یا اعمال سے سرد ہوتی ہے یا خوف خدا سے، اس وقت بھی یہ منزل ہے جبکہ مسائل اتنے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی جو کہہ رہی مسائل تو اس سے بھی بڑھ کر تھے. ایک دن پہلے جو یہ دیکھ کہ ملک الموت بھی میرے گھر کے دروازے پہ آئے، اور اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں آتا، حکم خدا سے آ رہا، پھر بھی وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ سیدہ اجازت نہ دے. یہ بیٹی ساری زندگی یہ دیکھ کہ بعد از خدا رسول سے افضل کون، وہ بھی میری دیوڑی پہ آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ میں اجازت نہ دے. اور وہ یہ بھی دیکھ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آگ لائی گئی، دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. مسائب نے تو فاطمہ کو اتنا کمزور کر دیا کہ 18 سال کی عمر، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدہ روزانہ شہر سے نکل کے بیت الحزن جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی، مگر اس طرح کے ایک ہاتھ میں عصا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، اور سارا دن جلتی دھوپ میں جلتی ریت کے نیچے بیٹھ کر ایک عجیب مجلس پڑھتی. اے ارباب عزا، آپ سب کے نورانی چہرے گواہی دے رہے کہ آپ مجلسوں میں جانے والے اور مجلسوں میں شرکت کرنے والے، مگر کائنات کی ایسی کوئی مجلس آپ نے دیکھی یا سنی کہ مجلس پڑھنے والی فاطمہ جیسی معصوم ہو اور مجلس سننے والے فقط جو لیکن دونوں معصوم امام حسن و حسین؟ ماں سارا دن فریاد کرتی، حسن و حسین سارا دن ماں کی فریاد کے ساتھ ساتھ آنسو بہاتے اور شام کو بھی عصا کے سہارے آتی. اے اے تاریخ اسلام لکھنے والے، یہ تو نے کیا لکھ دیا کہ فاطمہ عصا کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی تھی؟ ارے 18 سال، یہ تو جوانی کا آغاز ہے میری شہزادی. 18 سال میں اتنی کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے اس سے چلا نہ جائے. جوانی میں بوڑھا ہوتے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو یا فاطمہ کو دیکھا اور یا فاطمہ کے پوتے سجاد کو دیکھا، کہ جب وہ پلٹ کے شام سے مدینے آیا تھا تو محمد انبیا بھی چچا ہو کر نہ پہچان سکے. سجاد بیٹا، ارے کس نے تجھے اس جوانی میں بوڑھا کر دیا؟ اور سیدہ، مسائل یہاں پہ نہیں رکے، ابھی تو عطا کے سہارے چل سکتی ہیں، لیکن جب آخری رات آئی تو اتنی کمزور تھی کہ بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھی تھی. اے ارباب عزا، میں ہر سال کہتا ہوں، اگر کسی امام کے حالات میں ملے کہ اس نے نماز بیٹھ کر پڑھی ہے، سمجھیے قیامت ہے قیامت. اس لیے کہ نماز واجب تو چھوڑیں، معصوم سنت نماز بھی بیٹھ کے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ زندہ نے شام میں سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو نماز شب بیٹھ کے پڑھتے دیکھا تو یقین نہ کر سکے. پھوپھی اماں، آپ نے تو شام غریبہ بھی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی تھی، آج کیا کمزوری آ گئی؟ اور اس حالت میں جب ہم دیکھے کہ سیدہ نے اپنی زندگی کی آخری واجب نمازیں بستر پر بیٹھ کر پڑھی تھی، ارے یہ شہزادی کتنی کمزور، کتنی کمزور. مگر اس کمزوری میں بھی دو چیزیں ذہن میں ہیں، اور دونوں کا تعلق کربلا سے ہے. کربلا سے ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا لال، میرا حسین، جاتے جاتے سیدہ کو اگر کچھ یاد رہا تو وہ خوف خدا کے بعد کربلا کا واقعہ. تبھی بعض ارباب ممبر کہتے ہیں، میں روایت کی صحت و سقم پر بحث کیے بغیر پڑھ دیتا، کہ جس دن میرے مولا نے ام البنین کے بطن سے حاصل ہونے والے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا اور چہرہ دیکھ کر کہا میرا یہ وہ بیٹا ہے جس کا نام رسول اللہ کہہ کر گئے تھے کہ عباس رکھنا عباس. تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے آئی اور کہا بابا اگر میرے اس بھیا کا نام عباس ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے میری گود میں تو دے دیجئے. بازر باب نمبر کہتے جب میرے مولا نے عباس کو زینب کی گود میں دیا تو زینب بھائی کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے زینب ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہے عباس, چھوٹے بھائی سے کیا باتیں ہو رہی ہے؟ گھبرا کے کہا بابا میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہی, میری اما کی شہادت کا دن, میری ماں نے مجھے بلایا تھا یعنی یہی آج کا دن, اور کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا, جب عباس پیدا ہو تو کہنا عباس زہرا نے فاطمہ نے تمہیں سلام کہلوایا ہے. میں نے اما کا سلام اپنے بھائی کو دیا اور بسر باب ادا سیدہ کا جنازہ اس وقت تیار رکھا تھا مگر جاتے جاتے ایک وصیت اور کر گئی. ایک وصیت اور, یہ پہلی وصیت 20 سال بعد پتا چلی اور دوسری وصیت 50 سال بعد. کربلا کا میدان ہے اور وہ وقت آ گیا جو فاطمہ کے لیے مشکل ترین وقت تھا. فاطمہ کا یہ جملہ ہے, اے میرے لال کی مجلس پڑھنے والے ذاتے میرے حسین کی رخصتی ضرور پڑھنا, اس لیے کہ جس لال کو زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا اب وہ حسین کا لاشا گھوڑوں تلے پامال ہونے جا رہا. حسین کی رخصتی, آخری سلام کر کے آگے بڑھے. زینب نے کہا بھیا ذرا گلے پر سے امامے کا کپڑا ہٹانا, اور یہ کہہ کر زینب نے بھائی کے گلے کا بوسا دیا. حسین بھی گھبرا گئے, زینب اس وقت میرے گلے کا بوسا کس لیے؟ کہا بھیا جس دن میری ماں دنیا سے گئی تھی مجھے بلایا تھا اور کہا تھا زینب کربلا میں حسین ہوگا فاطمہ نہ ہوگی, میرے لال کے اس گلے کا بوسا لینا جس پر قاتل کا خنجر جلے گا. آئے فاطمہ دنیا سے جاتے جاتے بھی اگر خیال رہا تو حسین کا, عباس کو بھی سلام بھجوایا کہ یہ میرے حسین کا محافظ بننے والا. مگر اے سیدہ بس اتنا عرض کرنا ہے, آپ کا انتقال ہوا, مولا نے جنازہ تیار کیا, بیٹے اور بیٹیاں قریب آئے, زینب نے آواز دی ہائے میری ماں اور پچھاڑے کھا کے میت سیدہ پہ گری. علی انتظار کر رہے رات ہو جائے تو جنازہ اٹھایا جائے, یہ دن کا وقت ہے جنازہ تیار ہے. یقینا تھوڑی دیر بعد دفن ہوا مگر شہزادی جنازہ دفن تو ہو گیا رات کی تاریکی میں صحیح, اگرچہ کوئی نہ تھا مگر علی مولا تو تھے. مگر اے سیدہ آپ خود آ کے دیکھیے یہ آپ کے لال حسین کا لاشا پڑا ہے, نہ کوئی کفن دینے والا نہ کوئی دفن کرنے والا, ہاں گھوڑے دوڑانے والے آپ کا لال حسین اور گھوڑوں کی تاپوت لے کام. اجرکم علی اللہ, پروردگارا تجھے واسطہ مصائب زہرا کا, زہرا کے ماننے والوں خصوصاً اس مجلس کے ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما. ہم سب کو سیرت زہرا کے اتباع کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کو بحق وفات سیدہ زہرا آل علین میں ان کے اور ان کی اولاد کے جوار